اس میں روزہ رکھنا مشکل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں دی ہوئی سہولت کو استعمال کیا اور خود عمل کر کے دکھایا, یعنی پانی کا پیالہ سب کے سامنے کیا. سب کو دکھانے کا مطلب کیا تھا کہ میں اس وقت پانی پینے لگا ہوں, روزہ کھولنے لگا ہوں, اور آپ نے پھر پی بھی لیا. لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھنے کے باوجود آپ کے روزہ کھولنے کا اتباع نہیں کیا اور روزے سے ہی رہے, اس پر آپ ناراض ہوئے اور کیا فرمایا, یہ نافرمان لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ نافرمانی کس میں تھی, یعنی یہاں روزہ رکھنے کو نافرمانی کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی تھی. جب آپ نے نہیں رکھا تو ہم آپ سے بھی بڑھ کر نیک ہیں, آپ سے بھی آگے ہیں. اور دراصل آپ نے یہ اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عموماً لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں خود پہ سختی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نیک ہیں, اور اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے. تو ہمارے لیے بہترین عبادت کیا ہے اور عبادت میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ جو آپ نے کیا ہم وہ کر لیں. آپ کا طریقہ بہترین طریقہ تھا, اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین طریقہ تھا. اس لیے دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرنا, اپنی عقل سے اس میں اضافے کرنا, اسے مشکل بنانا اور اس کے اندر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا, یہ سب نافرمانی کے کام ہیں. جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس فیہ فہو رد, متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں, وہ کام مردود ہے, ریجیکٹڈ ہے. یاد رکھیے کہ دنیاوی معاملات میں نت نئی روز بروز ایجادات ہوتی ہیں اور ان کو منع نہیں کیا گیا, کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں. جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو, دین کے خلاف نہ ہو. لیکن دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی نئے طریقے ایجاد کرنا, یہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل قبول ہے. اس کی مثال مثلاً پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 10 بجے کا وقت بہت پرسکون لگتا ہے, اس وقت میں فریش ہوتا ہوں, فارغ بھی ہوتا ہوں, ریلیکس بھی ہوتا ہوں اور بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے, تو میں اس وقت ایک اور نماز فرض کر لیتا ہوں اپنے اوپر جو ساری زندگی پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. اب یہ 10 بجے کی نماز نہ اللہ نے اتاری ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, سوائے اس کے کہ کوئی نفل پڑھ لے اور کبھی کبھار پڑھ لے تو وہ اور بات ہے. لیکن فرض کے درجے میں اس وقت ایک اور نماز شروع کر دینا, چاہے اس میں وضو پورا ہو, چاہے اس میں نماز کا پورا طریقہ ہو, ظہر کی نماز جتنی نماز ہو, لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ ناقابل قبول, اس لیے کہ وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے. مثلاً 4 رکعت نماز میں کوئی شخص 5ویں رکعت لگا لے یہ سوچ کر کہ 4 کی بجائے 5 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا, تو یہ ثواب کی بجائے گناہ زیادہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 رکعتیں ہی میکسیمم بتائی ہیں ایک دفعہ کی فرض میں یا سنت میں. اس میں 5ویں پڑھنا اضافہ ہے جو ناپسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتا قومه فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجاء فاتعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وَكَذَّبَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے، لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں، لہذا اس سے بچنے کی فکر کرو. قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چپکے سے نکل گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے. صبح کے وقت لشکر نے انہیں آ لیا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا. یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ کا ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں خبردار کرنا. مثلا بعض احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں، ایک حدیث ہے چھوٹی سی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے. اب کوئی شخص اس حدیث کو یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہی ہے نا، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لوں یا نہ لوں. اور اب وہ اپنی مرضی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ جو اس لشکر کی خبر دینے والے کی بات نہ ماننے کا ہوا. آپ نے کیا فرمایا؟ کہ جس نے بات نہ مانی اس کو لشکر نے آ پکڑا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا. ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز کو قبول نہ کریں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے نہ رکیں، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ہلاکت کی خبر دی کہ جو نماز میں وضو کریں لیکن ان کی ایڑیاں خشک رہیں، یعنی پانی بے احتیاطی سے بہائیں کہ آگے آگے ڈال لیں اور پیچھے سے اس کو دھونا ہی بھول جائیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ ویل للعاقب من النار. اب کوئی کہے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا، حدیث ہی تو ہے. تو یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں بظاہر، لیکن انسان جان بوجھ کر ایک چیز میں جب نافرمانی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. انل ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لقد ترکتکم علی مثل البیداء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالکن، رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ. ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو، میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو انسان کی. اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے. اسے ابن عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے، تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترا ان نکتب بعدها فقال امتہوکون انتم کما تہوکت الیہود والنصارہ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، رواه احمد والبيهقي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی لکھ لیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے؟ حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اسے احمد اور بحقی نے روایت کیا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو انہیں اپنی شریعت نہیں کس کی شریعت کو ماننا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کو اگر حق نہیں اپنی بات کرنے کا دین کے معاملے میں، یعنی گزشتہ انبیاء کو، تو پھر کسی بھی اور بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے امام کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات پیش کرنے کا حق نہیں، یا اسے قبول کرنا فائدے کی چیز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ باقی جو بڑے علماء ہیں یا بزرگ ہیں وہ جان بوجھ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آ کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہوتے، اس پر پھر وہ اپنے علم سے اجتہاد کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ بعد کے دور میں کوئی اور آتا ہے اور وہ اس حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کو لے آتا ہے سامنے جو اس مسئلے کا صحیح جواب ہوتا ہے، تو ایسے میں ایک تیسرا شخص، اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو لے لینا چاہیے، اور جو کسی بھی اور انسان کا قول ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے احترام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تمام انسان انسان ہیں اور کمال اللہ کی ذات کے سوا کسی میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انسانوں کے مقابلے میں درست بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، اور آپ معصوم بھی ہیں۔ آپ نے دین کی پیروی میں اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جو اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ ہو، تو براہ راست وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی گئی۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے کیا فرمایا، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ تو اس میں کسی بھی بزرگ کی توہین نہیں ہے، نہ اس کو چھوٹا کرنا مقصود ہے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہنا مقصود ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی تمام انسانوں سے بلند ہے، لہذا جو انہوں نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے اس کی بات وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اچھا، یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر جو یہود و نصارہ کی بات لکھنا چاہتے تو آپ نے لکھنے نہیں دی، تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بائبل سے کوئی چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے، یا ان کی کسی بات یا سینگ کو کبھی کوٹ نہ کیا جائے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممانعت تھی، کیوں؟ تاکہ دین خلف ملتا ہوں۔ صحابہ کرام جب احادیث لکھ رہے تھے یا قرآن لکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب قرآن لکھا جاتا تھا تو اس پیج پر حدیث بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے، کاغذ جو کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو اس لیے اس دور میں یہ احتیاط برتی گئی۔ بعد کے دور میں صحابہ کرام نے یہود و نصارہ سے روایت بھی کیا ہے، بہت سی تفسیری روایات آپ دیکھیں گے کہ ان سے آئی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پہنچا رہے تھے تو اس موقع پر کسی اور کو کوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کی پھر آپ نے خود بھی اجازت دی کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب تورات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات ہے۔ آپ خاموش رہے، حضرت عمر تورات پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا، اے عمر، گم کرنے والیاں تمہیں گم پائیں، یعنی یہ ایک ناراضگی کا جملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست سے بدل دیا۔ عن البراء رضی اللہ عنہ قال لکین المشرکین یومئذ واجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشا من الرمات وامر علیہم عبد اللہ وقال لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا وان رأیتم ظہروا علینا فلا تعینونا فلما لقینا ہربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ۔ حضرت برار فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دی اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا، تم ہمیں میدان جنگ میں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے، اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا۔ چنانچہ کافروں سے جب مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، لہذا یہاں سے مت ہلو، تیر انداز نہ مانے، اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو کیا ہوا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو جنگ احد میں نافرمانی کی ہول سول وجہ کیا تھی؟ دی اونلی ریزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گمراہی تصور کرتے تھے۔ عن عروۃ بن الزبیر قال ابو بکر لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ متفق علیہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی کہتا ہے کبھی ہم نے کہا؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم یعنی زبان سے کہنا تو دور کی بات، کبھی دل میں بھی خیال آیا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا ہے، بڑی بات ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، میں تو پیچھے رہ گئی ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معیار دیکھے نا ہدایت کا، کوئی ایسی بات یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے۔ ایک اور بڑا ٹرینڈ عام ہے، سنی سنائی باتیں، جھوٹی باتیں صرف اس لیے کہ لوگ مان جائیں، یہ کہہ کے پیش کی جاتی ہیں کہ حدیث ہے۔ آپ لوگوں کو خاص طور پر اس سے بچنا ہوگا، اس سے ایک تو دین میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آخرت کا شدید نقصان ہے۔ یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا نا کہ میری بات تو کوئی مانے گا نہیں، تو اچھا ہے میں ذرا حضور کا سہارا لے لوں، قرآن میں تو کوئی نئی بات داخل کی نہیں جا سکتی، تو اس طرح لوگ مان تو جائیں گے۔ کیونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسی فلسفے کے تحت حدیثیں گھڑی تھی، وہ کہتے تھے ہم آپ سے غلط بات منسوب نہیں کرتے، آپ کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہم آپ پر نہیں، آپ کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ لوگ دین میں آ جائیں کسی طرح۔ تو دین میں لانے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کا ہے، جو آئے سو آئے، جو نہیں آئے کسی کی خاطر ہم اپنی عاقبت کیوں برباد کریں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی دین میں نہیں آ رہا، آپ اس کو دین میں لانے کے لیے جھوٹی بات گھڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ کہاں کی نیکی ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت۔ کل جو میں نے آپ کو کوٹیشن ایک سنائی تھی، احبب حبیبک ہون اما عسا ان یکون بغیظک یوم اما، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کو لکھوا کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں یا یاد کر لیں، اچھی سینگ ہے۔ اب یہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے یہ کہاں پڑھا، ایکچولی میں نے سنا تھا، سن کے یاد کیا تھا، کہیں پڑھا بھی ہوگا لیکن کچھ ریفرنس یاد نہیں، اور یہ بھی یاد نہیں تھا کہ حضور کے قول ہے یا کسی کا، اس لیے میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے، میں نے اسے اس حکمت کا ایک قول کہہ کے بات کر دی۔ ٹھیک ہے، تو جب تک آپ شور نہ ہوں کہ واقعی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، تو کوٹ نہ کریں، اور اگر کوئی اچھی بات کوٹ کرنی پڑے تو جیسے کسی کا شعر کوٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی حکمت کی بات کوٹ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ سنا دیں کہ ایک اچھی بات ہے کہیں پڑی ہے، یہ آپ بھی سن لیں، بس ختم۔ اسے آپ کی طرف منسوب نہ کریں، اس لیے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سب سے زیادہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ یہی حدیث ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ متفق علیہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار، متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کیا کرو، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا، یعنی ایسی نیکی بھی قبول نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن سلمة قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، رواہ البخاری۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے کبھی نہ سنی ہوگی، لہذا ان سے بچ کر رہو کیونکہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی دین کے نام پر لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو پیش کریں گے. اس لیے اس دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ اصل سورس پہ لے جایا جائے اور وہ خود اس کو پڑھیں تاکہ جھوٹ اور سچ کے فرق کو پہچان سکیں. جب ہمارا دین صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، بیٹھ کے ہم درس سنتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ سنانے والا کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو ان سے بچیں گے کیسے؟ اسی وقت نا کہ جب خود ٹیکسٹ پر آئیں گے. اور اسی کے توڑ کے لیے یہ قرآن کا لفظ لفظ ترجمے کا کام شروع کیا گیا ہے، اور اسی کے توڑ کے لیے انشاءاللہ حدیث کا ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے گا، تاکہ سارا تو ممکن نہیں لیکن کچھ اتنا کہ جس کے اوپر اگر آپ محنت کر لیں تو باقی کو بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہی چیزیں آلموسٹ پر ریپیٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ کام وہی کرے گا جو محنت کرے گا. تو جو محنت کرنا چاہیں پھر اس کے لیے وہ کمٹمنٹ کریں، جو آرام کرنا چاہیں وہ کچھ اور کریں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہے. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنۃ الجاہلیہ ومطلب دم امرئ بغیر حق لیہریق دمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہیں، جن سے اللہ تعالی بغض رکھتا ہے. نمبر ایک، حرم شریف کی حرمت پائمال کرنے والا. نمبر دو، اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا. یعنی بیفور اسلام جو کچھ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں، جیسے بیٹیوں سے سلوک، جیسے عورتوں کے طریقہ کار، جیسے اور غلط رسمیں، یتیموں کا مال کھانا یا اور اسی قسم کے بہت سے کام تھے اسلام کے آنے سے پہلے، فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام کا طریقہ چھوڑ کے جاہلیت کے طریقے پہ چلا جائے، مثلاً بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ. اور نمبر تین، کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی بغیر کسی قصور کے کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی جان لے لے. تو یہاں پر یہ جو دوسری بات ہے، اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، یہ اصل میں اس موضوع سے متعلق بات ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں خواتین کے لیے بھی ایک خاص بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت یا قدیم دور کی جاہلانہ طریقے سے سج دھج مت دکھاؤ. وہ تو جب پڑھیں گے پھر پڑھیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا. عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. حضرت سلمہ بن اکوا سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تجھ سے ایسا نہ ہو سکے. قال لا استطیع ہوں، قال لا استطعت، اللہ کرے کبھی نہ کر سکو، یہ ایک طرح سے بد دعا تھی. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، جسے انا کا مسئلہ بنا لیتے نا کہ کوئی ہمیں کہتا ہے یہ کرو تم کہتے ہم سے نہیں ہوتا، بہت مشکل. حالانکہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا. راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا پھر، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور آپ کی بات کو تکبر میں آ کے جھٹلا دیا. تو کسی بھی چیز کو ٹرائی کرنے سے پہلے، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، جب آپ نے کہا کرو تو وہ کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر اگر نہیں ہوتا تو کہیں آپ دعا کیجئے کہ ہو جائے، میرے لیے یہ ہاتھ استعمال کرنا مشکل. لیکن شروع میں ہی کہہ دینا ہو ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، اور پھر خاص طور پر اسے ایک اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھنا کہ میں اپنی بات چھوڑ کر آپ کی کرنے لگوں، تو یہ چیز اور زیادہ بری ہے. یعنی ایک چیز ہے کہ انسانی واقعی انسان کے اندر ایک ویکنیس ہے کہ وہ ہینڈی کیپ کر ہی نہیں سکتا، کوئی فزیکل ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز ہے کہ جو سستی کے مارے نہیں کرتا، اور ایک وہ ہے جو تکبر کے مارے نہیں کرتا، انا کا مسئلہ بنا لیتا. لو آج تک ہم یہ کرتے رہے، اب یہ کریں تو لوگ کہیں گے دیکھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، آج تک تو یہ ہو رہا تھا، اب بی بی بن گئی ہے، اب یہ شروع کر دیا ہے، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا. تو جب ایمان والوں کی بات کیا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ کیا کہیں، سمے نہ آتا، ہم نے سننا اور ہم مان جائیں گے. یہی تو ایمان ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان جانا. تو جب ماننا ہی نہیں تو پھر ایمان کا ہے کیا ہے؟ تعظیم السنہ، سنت کا احترام. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، اور آپ کی شان میں معمولی سی کوتاہی کو بھی گستاخی تصور کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ ہی کے طریقوں کا احترام نہیں، ان پر عمل نہیں. آپ کو پھر سے یاد کروا دوں گی کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغام لانے والے ہیں، رسول کا لفظ فاعول کے وزن پر پیغام لانے والا، آپ کو معلوم ہے فاعول مبالغے کا صیغہ ہے، اور فاعل کے معنوں میں یہاں استعمال ہو رہا ہے. رسول فاعول کے وزن پر فاعل کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، پیغام لانے والا. آپ کس کا پیغام لائے؟ اللہ کا. اور جو کچھ ہمیں دیا اس میں نمبر ایک کتاب ہے قرآن پاک، اور نمبر دو حکمت ہے. جو قرآن کی تفسیر، قرآن ہی کی تشریح، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کیجئے کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے. تو حکمت دراصل آپ کا بیان ہے، آپ کی بات ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، یعنی آپ کی باتیں خواہشات پہ مبنی نہیں ہوتی، آپ کی اپنی سوچیں یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اِنْ هُوَ إِلَّا، نہیں وہ مگر وحیون، وحی ہوتی ہے، یوحا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو نطق سے مراد آپ کی گفتگو ہے، نطق بات ہے، منطق بھی اسی سے ہے لفظ. نطق سے مراد یہاں قرآن پاک نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى، اس سے مراد آپ کی گفتگو ہے جو آپ قرآن کے بیان میں، وضاحت میں یا اس کی عملی شکل اختیار کرنے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور جیسا کہ پیچھے آپ کو سنت کی تین قسمیں بتائی جا چکی ہیں کہ ایک آپ کی بولی ہوئی بات، ایک آپ کی عمل کی ہوئی بات، اور ایک آپ کی موجودگی میں کیا ہوا کام جس پر آپ نے اظہار پسندیدگی خاموشی سے کیا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا. ٹیسٹ اپروول، تقریری، ان تینوں چیزوں کا احترام لازم ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معمولی مخالفت بھی گوارا نہ کرتے تھے. عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة. رواه مسلم. حضرت عمارة بن رؤيبة رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت مروان کے بیٹے بشر کو، یہ کس خلافت میں تھا مروان؟ اموی. اس کے بیٹے بشر بن مروان کو خطبے کے دوران، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے جو خلیفہ ہوا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ یا عید کا خطبہ انہی کا کام ہوتا تھا. یہ تو اب بعد کی بات ہو گئی کہ حاکم وقت صرف حاکم رہ گیا اور خطبے اور تعلیم کا کام صرف مخصوص لوگوں کے سپرد ہو گیا. اس نے بشر بن مروان کو دیکھا ممبر پر، رافع عن یدیہ، کہ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ممبر پر، یوں اس طرح اٹھائے ہوئے ہیں. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ صحابی نے. کیا کہا؟ قبح اللہ ہاتین الیدین، بہت غصے میں کہا، اللہ خراب کرے ان دونوں ہاتھوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا، اور اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کیا. یعنی آپ زیادہ سے زیادہ اگر اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے ایک انگلی اٹھاتے تھے. یہ انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. اور اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب آپ سٹائل دیکھ لیجئے، خود دین دار جو ہمارے رہنما ہیں وہ بھی اپنی تقریروں کے درمیان، خطبوں کے درمیان کیا کرتے ہیں، یہی سٹائل ہے. تو جب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ نام لیتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، نہ آپ کی سیرت کا، نہ آپ کے طریقوں کا، نہ آپ کے انداز کا. تو دین میں جب متانت نہ رہے، دین میں جب متانت نہ رہے اور وہ آگے بڑھ کر ایک مسخرہ پن بن جائے، تو پھر یہ انداز اس سارے سیٹ اپ کو خراب کر دیتے ہیں. اور عام طور پر اگر کوئی شخص کرتا بھی ہے اپنی گفتگو میں دونوں ہاتھ لہرائے یا اٹھائے یا مکے مارے اس کے اوپر، تو جو چاہے کسی کا کرے، لیکن جمعے کے خطبے میں جو کہ ایک عبادت بھی ہے، یعنی وہ خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں، کوئی عام تقریر نہیں، کوئی عوامی جلسہ نہیں، وہاں پر اس قسم کا انداز درست نہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچے اگر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں دوران خطبہ ممبر پہ بار بار ہاتھ مارے جائیں یا اس طرح کے انداز اختیار کیے جائیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اسی طرح میری ایک دوست باہر سے آئی ہوئی تھی، تو ان کے بچے کو جمعے کے لیے کہیں جانا پڑا، تو واپس آ کر وہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو کس پر غصہ تھا کہ وہ بار بار ممبر پہ مار رہے تھے. تو یہ انداز، یہ دین کا مذاق کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے سنت کی مخالفت کی. یعنی اگر ایک عام عوامی جلسہ ہے تو اس میں کوئی کرتا ہے تو کرے، لیکن اس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر نہیں. یعنی دین کی تعلیم میں اس سٹائل کو بھی مد نظر رکھا گیا جس سٹائل سے آپ نے تعلیم دی. انکاب ابن اجرتا قال دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحکم یخطب قائدا فقال انظروا الى هذا الخبیث یخطب قائدا وقال اللہ تعالی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ام الحکم کا بیٹا عبد الرحمن بیٹھ کر خطبہ دے رہا تھا, یعنی جمعہ کا خطبہ بیٹھ کے دے رہا تھا. حضرت کعب نے فرمایا اس خبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں نے خرید و فروخت یا کھیل کود کو دیکھا تو اس طرف دوڑ نکلے اور تجھے کھڑا ہوا چھوڑ گئے. یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے جس میں خاص طور پر جمعہ کے خطبے میں امام کے کھڑے ہونے کی دلیل ملتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی عام تعلیم کے دوران آپ بیٹھتے تھے لیکن جمعے کے خطبے میں کھڑے ہوتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کے خلاف کسی قسم کی بات سننا یا اسے معمولی سمجھنا سخت ناپسند کرتے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد فقال ابن له ان لنمنعهن فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهن رواه ابن ماجہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکے. حضرت عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تیرے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کیے اس وجہ سے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت میں بات کی. ان عبد اللہ ابن مغفل انہ کان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنها فقال انها لا تصید صیدا ولا تنکی عدوا وانها تکسر السن وتفقع العين فقال فعاد ابن اخيه فخذف فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا اكلمك ابدا رواه ابن ماجه. حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ان کا بھتیجا پہلو میں بیٹھا کنکریاں پھینک رہا تھا, یعنی پتھر سے کھیل رہا تھا, چھوٹے چھوٹے پیبلز. حضرت عبداللہ نے اسے منع کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایسا کرنے سے نہ تو شکار ہو سکتا, یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر اگر آپ پھینکیں بھی تو اس سے حاصل کیا ہوگا, نہ دشمن کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے, البتہ اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے یا آنکھ پھوٹ سکتی ہے. بھتیجے نے دوبارہ کنکریاں پھینکنی شروع کر دی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو پھر وہی کام کر رہا ہے, لہذا میں تجھ سے اب کبھی بات نہیں کروں گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ان عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء خیر کلہ قال او قال الحیاء کلہ خیر فقال بشیر بن کعب انا لنجد فی بعض الکتب او الحکمت ان منہ سکینتا ووقارا للہ ووقارا للہ ومنہ ضعف فقال قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال الا اراني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فاعاد عمران الحديث